نماز استخارہ کے متعلق تفصیل سے دریافت کیا ہے، اور اس پہ غالباً پہلے بھی بات ہو چکی، لیکن یہ آخری مرتبہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے، نماز استخارہ جو ہے وہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جائے اور کچھ نہیں ہے. بس ایک ایسا کام جس کے دونوں پہلو برابر آپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک. ایک آدمی کہتا ہے میں ڈگری کالج میں داخلہ لوں یا فارن پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، دونوں پہلو جائز ہیں. استخارہ ہمیشہ جائز کام نہیں ہوتا ہے، یہ تو استخارہ نہیں کر سکتا کہ میں اسے قتل کروں یا چھوڑوں. ہمیشہ جائز کام میں جس کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں اور انسان تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں سے کس چیز کا انتخاب میرے لیے اچھا رہے گا، اسے کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنا. اللہ سے خبر طلب کرنا نہیں ہے. اگر ہوتا یہ استخبارہ خبر سے جملہ نکلا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ اللہ سے خبر کو طلب کر رہا ہے کہ اے رب مجھے خبر دے یہ کام کروں یا یہ کام کروں. اس نے خبر طلب نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا ہے، اور استخارہ اور تشہد التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے سکھاتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے زمانے میں کسی سیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہی پیش آتی تھی، ہر مسلمان جانتا تھا. تو استخارہ صرف اور صرف اللہ سے مشورہ کرنے کا نام ہے اور کچھ بس. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ اس پہ خبر دے گا، میں خواب دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، وہی ہو جائے گی، سب غلط ہے. اور اس سے بھی بڑی بدعت یہ ہے کہ کسی سے کہنا کہ تم استخارہ کرو. کیوں بھائی؟ ساری اسلام کی تاریخ کتاب سن کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے کسی سے استخارہ ہو کیا کہا اور وہ استخارے کے کوئی سینٹر کھول لیں اور لوگوں کو بتاتے پھریں. ہے کیا چیز یار؟ ہم میں سے کون آدمی ہے جو قوت متخیلہ کے غلبے سے پاک؟ خیال انسان کے روپ دھار لیتے ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جس کا دل اتنا صاف شفاف آئینہ ہو کہ اللہ کے فیصلے کو وہ اخذ کر سکے خدا کے فیصلے کی شبیہ، اور خدا کے فیصلے کا عکس اس کے دل میں آئے؟ کوئی بھی نہیں. بعض لوگ اپنے خیالات سے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جو وہ سوچتے ہیں وہی خواب دیکھ لیتے ہیں. اب استخارہ کر رہا ہے یا شادی کروں یا یہاں کروں، اور کہیں محبت زیادہ ہے تو وہی خواب میں آنے لگے گی، ساس کو اس سے نفرت ہے تو اس کو دوسرا استخارہ ہونے لگے گا. کوئی طریقہ نہیں. اور ہمیشہ قاعدے کی بات یاد رکھنی چاہیے، جو پابندیاں شریعت نے نہیں لگائی ہیں کیوں آخر اپنے پاس سے گھڑتے ہو؟ نہ دوسرے پہ پابندی لگائے اور نہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کہ میں اتھارٹی ہو گیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ جب تمہیں کسی کام کا فیصلہ کرنے میں تردد پیش آئے تو دو رکعتیں پڑھو، کون سی صورتیں پڑھو آپ کی مرضی. شریعت نے پابند نہیں کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا البتہ طریقہ یہ تھا کہ آپ خود جب دو رکعتیں پڑھنی ہوتی تھیں تو عام طور پہ اللہ کی توحید اس میں جمع فرما لیتے تھے. پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں کل ھو اللہ پڑھ. صبح کی سنتوں میں یہی پڑھتے تھے، ظہر کے بعد کی سنتوں میں یہی پڑھتے تھے، مغرب کے بعد کی سنتوں میں یہی پڑھتے تھے. جمعے کی جو چھ رکعتوں کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار سنت موقع کے بعد دو رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، احرام کے احرام باندھنے سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھتے ہیں ان میں بھی یہی دو صورتیں پڑھتے تھے، اس لیے خیال یہ ہے کہ استخارے میں بھی یہی دو صورتیں پڑھی جائیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ نہ پڑھیے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی گناہ ہو رہی ہے؟ ہر مسئلے کو مذہبی بنا لینا اور پھر مذہب میں بھی اپنی طرف سے اضافے کرتے رہنا، یہ منصب رسالت ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا وہ جس چیز کو کہیں سر آنکھوں پہ وہ کوئی پابندی لگائیں، بالکل شریعت بن جائے گی، اس لیے اپنے پاس سے گھڑی بھی بات ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ استخارہ صرف اللہ سے مشورہ کرنا ہے کہ اللہ یہ کام دونوں پہلو برابر ہیں آپ سمجھا دیجئے، اس استخارے کے بعد کوئی خواب نہیں کچھ نہیں ہے، آپ نے استخبارہ تھوڑی کہ اللہ خبر تھوڑی دے گا اس کی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں عالم خواب سے مناسبت ہوتی ہے اور تعبیر دینے والے تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں. آپ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مجھے حکمرانی دی، وعلمتنی من تاویل احادیث، اور اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عنایت فرمایا. اور پھر انہوں نے کہا اللہ آخر پہ پہنچ کے کہ بس اب زندگی کے دن کافی ہو گئے اور اے رب اب موت آ جائے عافیت خیر کے ساتھ، الحمد بالصالحین اور آبا اجداد اللہ ان کے ساتھ حشر پر، ان کے والد یعقوب، ان کے والد اسحاق، دادا ان کے اور ان کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی دعا مانگی بس. اسے کسی خوف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی خوف پہ اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے، لے دے کے انسان کی عقل باقی رہ جاتی ہے. شریعت کہتی ہے عقل کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا برکت دے دے گا، اللہ نے نہیں قبول فرمایا تو یہ استخارے سب غلط ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے کوئی چیز نہیں ہے. سونے سے قبل کیوں سونے سے قبل بھی وجہ، خواب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو وہی تھے، اور ان کے بعد یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی آدمی کو عالم خواب سے مناسبت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، مثلا وہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، مثلا وہ ناپاک کپڑے نہیں پہنتا، مثلا اس آدمی سے عمر بھر زبان سے گالی نہیں سنیں گے، مثلا اس آدمی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہوتی ہے کہ نفاست کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ سب چیزیں انسان کی روح کو پاک کرتی ہیں، اور پھر اللہ کا احسان اس شخص پہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ پیش آنے والی چیزیں اسے خواب میں دکھا دیتے ہیں، بس کہ ہونے والا ہے یہ ہو جائے گا، یہ اس امت میں. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دوسری چیز کہ آبا و اجداد میں کوئی بہت بڑی شخصیت گزری ہوتی ہے جس نے اللہ کے قرب کو پایا ہوتا ہے، تو اس کی وراثت، اس کی پینشن، اس کے صدقے میں اس کے خاندان میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ سب صحیح خواب دیکھتے رہے، نہ وہ کون آدمی ہے بعض جانتے ہیں بعض نہیں جانتے، اللہ کا فضل ایسے بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کا منصب اس کو صحیح خواب دکھاتا ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر حکمران ہے تو اس کا خواب ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کو اپنی مخلوق عزیز ہوتی ہے اسے خواب میں دکھا دیتے ہیں یہ ہونے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ جو نوکری کی تھی وہ کافر بادشاہی کی تو تھی، اس کافر بادشاہ نے خواب دیکھا اور سچا نکلا، کیونکہ اللہ کو بہت چیزیں اس میں مقصود تھیں. کسی دن یوسف علیہ السلام آئے، وزارت خزانہ ان کے ہاتھ آئے، قحط اتنا بڑا پڑا ہے، لوگوں کی اس میں مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیز. اور پھر اس خواب کی تعبیر کوئی دے دے، بہت بڑی چیز ہے. یہ ان لوگوں کے نصیب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوتا ہے. آئینہ جو ہوتا ہے نا روح کا، جب آدمی اس پہ خود سے کیچڑ مل دے تو پھر شکل نظر نہیں آتی، ہمیشہ جو لوگ اپنے دل کو پاک رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ بڑے بڑے فیصلوں سے پہلے ان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، بھی یہ چیز ہو جائے گی، اس کا عہدہ اور منصب۔ یہ ایران کا بادشاہ کافر ہی تو تھا، رستم کافر نہیں تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا ایران کا، اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ تجویز پیش کی کہ ایران کو فتح کیا جائے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ 40 دن تک استخارے کے بعد فرمایا، اور سعد رضی اللہ عنہ بھی آ کے بیٹھ گئے، اصرار کیا کہ حضرت ہمیں کر لینا چاہیے۔ 40ویں دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے تشریف لائے مسجد نبوی اور کہا، سعد جو تم نے کہا تھا میں 40 دن تک اللہ سے استخارہ کرتا رہا ہوں کہ کیا کریں، اتنی بڑی سلطنت سے ٹکر لے لیں، اور آج مجھے شرح صدر ہو گیا ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں ایران سے ٹکرا جانا چاہیے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے شورا بلائی اور فیصلہ فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ ادھر یہ بات ہوئی، اور ادھر جب تبل جنگ کا بجا اور مسلمانوں کی فوجوں نے عراق سے حرکت کی آگے جانے کے لیے، تو شاہ ایران کو خبر مل گئی، اس نے رستم کو خط لکھا کہ فلاں صوبے میں ہو تو آؤ اور جلدی کرو، اور مسلمان آ رہے۔ رستم جب آیا تو ان کی اپنی شورا کا اجلاس ہوا، بڑے لوگ شریک ہوئے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ رستم نے کہا آخر پہ، اس سے ذکر کیا، بادشاہ سلامت زندگی گواہ کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دی، لیکن میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس کے کوئی نہ کوئی معنی نکلتے ہیں۔ کہ کیا دیکھا؟ اسی کا بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب مخلوق آئی اور اس نے جتنے ہمارے اسلحے کے ڈپو ہیں ایران کی، ایک کونے سے اس نے شروع کیا اور دوسرے کونے تک پوری مملکت میں وہ چابی میرے ہاتھ سے لیتا ہے، تالا لگاتا ہے اور چابیاں مجھ سے چھینتا چلا جا رہا ہے، اور تالا جس جہاں اسلحے ہمارے ڈپوز پڑے، سارے اسلحے کے ڈپوز پہ اس نے تالے لگا دیے ہیں، اور وہ چابیوں کا گچھا اس نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے جو عجیب و غریب روب کا آدمی ہے، لمبا اس کا قد ہے اور خشک ہے اس کا جسم، اور وہ ایسے جیسے کوئی دیہاتی آدمی جیسے ہوتا ہے ایسا ہے، اور اس نے چابیاں ساری اس کے حوالے کر، اور ہم بیکار ہو گئے، بادشاہ نے اہمیت ہی نہیں دی۔ اور جب اس سے سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا پہلا بھیجا ہے وفد ان کی دربار میں، رستم نے اس سے کہا کہ عمر کا حلیہ بیان کرو، اپنے کوئی جو بڑے ہیں تمہارے، جب انہوں نے ان کا حلیہ بیان کیا تو اس سے کہا کہ قسم ہے یہی شخص تھا۔ اس بادشاہ نے کہا لڑیں گے لیکن آپ دیکھ لیں ہوگا کیا، اور بادشاہ نے کیا کیا، مٹی اٹھائی زمین سے، ایک ٹوکری میں ڈالی، پہلے سے پری پلانٹ تھا نا، اور ٹوکری مٹی سے بھری، اور اس کو کہا حضرت ربی رضی اللہ عنہ سے، ان کو کہا سر پہ رکھو اور لے جاؤ، یہ دوسرے کو ذلیل کرنے کا طریقہ تھا، لیکن پازیٹو سوچ ختم کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ۔ انہوں نے جا کے کہا، منوان بیان کیا کہ حضرت یہ ہوا ہے اور یہ ہے وہ مٹی جو انہوں نے میرے سر پہ لاد دی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جنہوں نے اپنی زمین کی ایک ٹوکری دے دی ہے، کل پوری زمین بھی ہمیں ہی دیں گے، بے فکر رہو، بہت اچھی پال لی ہے۔ تو یہی ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 40 دن استخارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کا بھی کہا ہے، 7 دن کا بھی کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فعل ہمارے لیے دلیل ہے، خلافت راشدہ میں جو انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا، اسے 40 دن تک مسلسل استخارہ کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی عقل میں آتا ہے نا وہ کام کرے۔ کس طرح اندازہ ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں؟ بس اللہ نے اگر دعا قبول کر لی تو خود بخود اس کام کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، نہیں کی تو اس کا نقصان بھی سامنے آ جائے گا۔ کئی دفعہ استخارے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ایک دن کیجئے، 7 دن کیجئے، زیادہ بڑا کام ہے 40 دن کر لیجئے، اور پھر جو عقل میں آئے اپنی وہ کام کر گزری۔ استخارہ بالکل کسی سے نہیں کرایا جا سکتا، یہ سب بدعات ہیں جو لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اور ظلم ہے، دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود استخارے کرتے ہیں، کوئی نہیں آ کے کہتا کہ اللہ کے رسول یہ ہے اور یہ ہے اور یہ کر دیں. مشورہ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں, آپ مشورہ دے دیتے تھے جو بھی مناسب سمجھتے تھے.